السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
شدت پسندی سے تعلق کے شعبے میں 182 مدارس بند۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، مشرقی افغانستان میں ایک مشتبہ ڈرون حملے میں جمعے کے روز داعش کے 17 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے کچھ دیر پہلے ہی شدت پسند گروپ نے اس علاقے میں 7 افراد کے سر قلم کیے تھے۔ اور ترک عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک تربیتی مشن کے دوران ترک فوجیوں نے عراق میں داعش کے جنگجوؤں کے ایک حملے کو پسپا کر دیا ہے اور 17 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کرنے والے 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور صدر اوباما نے گن کنٹرول کے اپنے اقدامات کے دفاع میں ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے چوتھے جوہری تجربے کے بعد جزیرہ نما کوریا میں صورتحال ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے ملک بھر میں قومی ایکشن پلان کے تحت 182 مشتبہ مذہبی مدرسے بند کر دیے ہیں، جس کا مقصد ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے عشرت سلیم کی۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت کارروائی کرتے ہوئے حکومت نے شدت پسندی میں ملوث ہونے کے شعبے میں 182 مدارس کو بند کر دیا ہے، جبکہ مدارس کی جیو میپنگ یعنی ان کے مقام کے اندراج کا کام بڑی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مدرسوں کے خلاف سب سے زیادہ کارروائیاں سندھ میں کی گئیں۔ رکن قومی اسمبلی مہرین رزاق بھٹو کے سوال پر چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب میں بتایا کہ جن مدرسوں کو بند کیا گیا ہے ان میں سے 167 سندھ میں، 13 خیبر پختونخوا میں، جبکہ 2 پنجاب میں واقع تھے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ سندھ میں 72 غیر اندراج شدہ مدرسوں کو بھی بند کیا گیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ ان کی تنظیم حکومت کے اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔
اگر شواہد موجود ہیں کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ دہشت گردی انتہا پسندی میں ملوث ہے، تو یہ تو پاکستان علماء کونسل، ہماری تحفظ مدارس دینیہ اور وفاق المساجد پاکستان جو ہمارے ساتھ متصل آرگنائزیشن ہے، ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جو ادارے یا مدرسے جن کے بارے میں شواہد ہوں کہ وہ دہشت گردی انتہا پسندی میں ملوث ہے، حکومت انہیں بند کر دے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پر ہونے والے حملے کے بعد حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی لائحہ عمل تشکیل دیا تھا، جس میں دیگر اقدامات کے علاوہ مدارس کے اندراج اور نفرت انگیز تقاریر اور مواد کے خلاف کارروائی کے نکات شامل تھے۔ اگرچہ مدرسوں کے اندراج کے متعلق بہت بڑی پیش رفت نہیں کی جا سکی، مگر حکومت اور مدرسوں کی نمائندہ تنظیموں کے درمیان اس سلسلے میں مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ قومی لائحہ عمل کے تحت نفرت انگیز تقاریر اور ایسے مواد کی اشاعت و تقسیم کے الزام میں 2000 سے زائد افراد کو گرفتار، 73 دکانوں کو سیل اور لگ بھگ 2300 مقدمات درج کیے گئے۔ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔
اگر واقعی ہر طرح کا جو لٹریچر ہے وہ پکڑا جائے، ان کے خلاف پرچے ہوں، وہ قانون کی کٹہرے میں آئیں جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں یا دہشت گردی پھیلاتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔
وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ کالعدم تنظیموں کے ارکان کے نام انسداد دہشت گردی ایکٹ کے چوتھے شیڈیول میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور اس کی تفصیلات نادرا، ایف آئی اے، الیکشن کمیشن، پاسپورٹ اور لائسنس جاری کرنے والے اداروں، بینکوں، فضائی کمپنیوں کے دفاتر، ملٹری پولیس اور پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں میں بھرتی کے دفاتر بھیجی جائیں گی تاکہ ان افراد پر بہتر طریقے سے نظر رکھی جا سکے۔ چوتھے شیڈیول کی فہرست میں شامل افراد اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ کرنے کے پابند ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لندن میں قائم نیوز آرگنائزیشن بیورو آف انویسٹیگیشن جرنلزم نے کہا ہے کہ 2015 کے دوران پاکستان میں سی آئی اے کے ڈرون حملے گزشتہ 8 سال کے دوران سب سے کم سطح پر رہے۔ اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں سال 2015 میں مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف مبینہ امریکی ڈرون حملوں میں ماضی کی نسبت قابل ذکر کمی دیکھی گئی ہے اور پورے سال میں بغیر پائلٹ کے جاسوس طیاروں سے صرف 13 حملے کیے گئے۔ یہ بات تحقیقاتی صحافت کی غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم دی بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہی، جس میں پاکستان سمیت یمن اور صومالیہ میں ڈرون حملوں اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں کے اعداد و شمار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے افغان سرحد سے ملحقہ پاکستانی قبائلی علاقوں میں سن 2004 سے ڈرون طیاروں سے کارروائیوں کا آغاز کیا تھا، اور اس تازہ رپورٹ کے مطابق اس سارے عرصے میں سب سے زیادہ حملے سن 2010 میں کیے گئے، جن کی تعداد 128 بتائی گئی۔ سال 2014 میں یہ تعداد 25 تھی، لیکن پھر اس میں بتدریج کمی دیکھی گئی۔ تنظیم کے مطابق اس کمی کی ایک وجہ وہ تنقید بھی ہو سکتی ہے جو کہ 2015 کے اوائل میں افغان سرحد کے قریب واقع شوال نامی علاقے میں کی گئی ڈرون کارروائی میں القاعدہ کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے ایک امریکی اور ایک اطالوی مغوی کی ہلاکت کے بعد اوباما انتظامیہ اور خفیہ ادارے سی آئی اے پر کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ہونے والی ڈرون کارروائیوں میں 60 سے 85 کے درمیان ہلاکتیں ہوئیں، جن میں سے 2 سے 5 بچے بھی شامل تھے۔ پاکستان ڈرون حملوں کو اپنی جغرافیائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے، لیکن امریکہ انہیں دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار تصور کرتا ہے۔ پاکستانی فوج نے جون 2014 میں شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بھرپور کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس میں اب تک 3500 کے لگ بھگ ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے، ان کے سینکڑوں ٹھکانوں کو تباہ کرنے اور 90% علاقے کو شدت پسندوں سے پاک کرنے کا بتایا جا چکا ہے۔ فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد بھی قبائلی علاقے میں ڈرون کارروائیاں ہوتی رہیں، لیکن پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ ان کارروائیوں کا سیکورٹی فورسز کے آپریشن سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستانی فوج کے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل اور دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیکورٹی فورسز کی شدت پسندوں کے خلاف کامیابی سے جاری کارروائیاں بھی ڈرون حملوں میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہیں۔
پاکستان میں جو اپنا علاقہ تھا، جس کی وجہ سے ڈرون آ رہے تھے اور جہاں دہشت گردی کے جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں جو موجود تھیں، جیسے آپ کو پتہ ہے حقانی نیٹ ورک، افغانستان سے طالبان کی کئی اور تنظیمیں تمام یہاں موجود تھیں، یوزبیکس بھی تھے، سب کوئی یہاں موجود تھے، تو اب وہ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے سب کو کلیئر کر دیا۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈرونز کا پھر کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، جب خود پاکستان آرمی نے ان علاقوں کو خالی کر لیا ہے۔
گزشتہ سال ہی پاکستان نے مقامی طور پر تیار کیے گئے ڈرون طیارے براق سے پہلی مرتبہ شدت پسندوں پر حملہ کر کے 3 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس کے بعد رات کی تاریکی میں بھی اس کی کارروائی کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں سن 2004 سے 2015 کے اواخر تک کل 421 کارروائیاں کی گئیں، جن میں مرنے والوں کی تعداد 3989 تک تھی اور ان میں لگ بھگ 965 عام شہری اور 207 تک بچے شامل تھے۔ گزشتہ سال یمن میں کم از کم 21 ڈرون حملے ہوئے، جن میں لگ بھگ 103 لوگ مارے گئے، جبکہ صومالیہ میں ہونے والے 12 حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 93 تک بتائی گئی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران دہشت گردی کے اور مجرمانہ واقعات میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے پسماندہ ترین صوبے بلوچستان میں اوکام کا کہنا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں مختلف اقدامات کی بدولت سال 2015 میں ماضی کی نسبت بدامنی پر قابو پانے میں قابل ذکر حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ صوبائی وزارت داخلہ کی طرف سے وائس آف امریکہ کو فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال دیسی ساختہ بم دھماکوں، بارودی سرنگوں کے پٹنے اور دیگر ایسے ہی پرتشدد 520 کے قریب واقعات میں 232 افراد ہلاک اور 280 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے۔ ان واقعات میں پولیس، ایف سی اور لیویز پر بھی حملے شامل ہیں، اور مرنے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی تعداد 64 بتائی گئی ہے۔ ایک سیاسی معاہدے کے تحت گزشتہ ماہ ہی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والے نواب ثناء اللہ ظہیری کا کہنا ہے کہ وہ شورش پسندی میں ملوث عناصر سے کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ ایسی پرتشدد کارروائیوں پر حکومت کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں رہنے والوں کا تعلق ملک کے کسی بھی شہر سے ہو، انہیں ہدف بنا کر قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ سب پاکستانی ہیں۔
آئیں ٹیبل ٹاکس کریں، ریکنسلیشن کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیبل ٹاکس بھی نہیں کرتے ہیں، ریکنسلیشن بھی ہم نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے فورسز کو بھی ماریں گے، بے گناہ لوگوں کو بھی ماریں گے، تو پہلے بھی میں نے کمپرومائز نہیں کی ہے، اب بھی انشاءاللہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا لائن آرڈر کے معاملے پر۔
وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ 9 سالوں میں صوبے میں ہونے والے مختلف واقعات اور جرائم کی شرح کے مقابلے میں 2015 میں یہ تناسب سب سے کم رہا۔ ایسے واقعات میں جہاں سیکورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں کی وجہ سے کمی آئی ہے، وہیں مبصرین کے مطابق مختلف عسکریت پسند دڑوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے شورس پسندی میں ماضی جیسی شدت برقرار نہیں رہی۔ تجزیہ نگار رشید بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
آرگنائزیشن کے اندر جو ہے کافی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، آر بی آر مری اور ڈاکٹر اللہ نظر کے درمیان اختلافات ہیں، برامد بوٹی اور جاوید مینگل کے درمیان اختلافات ہیں، تو ان اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ اب پہلے کی بنسبت وہ تقسیم ہو گئے ہیں۔
اسی دوران حکومت کی طرف سے ہتھیار پھینک کر ریاست کی عملداری تسلیم کرنے والے عسکریت پسندوں کے لیے بھی عام معافی اور مالی مراعات کے اعلان کے بعد سینکڑوں جنگجوؤں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے میں گزشتہ ایک دہائی سے جاری شورش پسندی کے علاوہ جبری گمشدگیوں اور لاشوں کی برآمدگی کے معاملات بھی باعث تشویش رہے ہیں، لیکن ایسے واقعات میں ماضی کی نسبت قابل ذکر کمی دیکھی گئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
مشرقی افغانستان میں ایک مشتبہ ڈرون حملے میں جمعے کے روز داعش کے 17 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ اس سے کچھ ہی دیر پہلے شدت پسند گروپ نے اس علاقے میں 7 افراد کے سر قلم کیے تھے۔ یہ بات کچھ عہدیداروں اور رہائشیوں نے بتائی ہے۔ یہ واقعہ ننگرہار صوبے کے دور دراز آچن ضلع میں پیش آیا، جو پاکستان کی سرحد کے نزدیک ہے۔ اس شورش زدہ علاقے میں خیال ہے کہ داعش نے مضبوط اڈے قائم کر لیے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کی طرف سے سر قلم کیے جانے والے 6 طالبان باغی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ سزائیں دی جا رہی تھیں، اسی وقت علاقے میں امریکی ڈرون طیاروں سے میزائل فائر کیے گئے، جس میں داعش نے 17 جنگجو ہلاک ہوئے، ان میں متعدد کمانڈر بھی شامل تھے۔ اور ترک عہدیداروں نے جمعے کے روز خبر دی ہے کہ شمالی عراق میں ایک تربیتی مشن کے دوران ترک فوجیوں نے داعش جنگجوؤں کے ایک حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ نینوا صوبے کے بشیقہ فوجی اڈے پر جمعرات کو دیر گئے جھڑپوں میں داعش کے کم از کم 17 جنگجو ہلاک ہوئے۔ عراق کے مقامی فوجیوں کو تربیت میں مدد کے لیے 150 ترک فوجی اڈے پر تعینات کیے گئے تھے، تاکہ قریبی قصبے موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے انہیں تیار کیا جا سکے۔ عراق کے مرکزی حکومت نے، جس کا علاقے میں بڑی موجودگی نہیں ہے، ترک فوجیوں کی تعیناتی پر سخت سے اعتراض کیا اور اسے عراقی سالمیت کے خلاف ورزی قرار دیا۔ ترکی نے پچھلے ماہ اس تعیناتی سے متعلق بغداد کے ساتھ غلط فہمی کا اعتراف کیا تھا، اور اس کے بعد سے اس نے کچھ جنگجوؤں کی جگہ تبدیل کی، لیکن بغداد تمام ترک فوجیوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے اور فوجی کارروائی کی بھی دھمکی دے رہا ہے۔ صدر براک اوباما نے حال ہی میں ملک میں گن کنٹرول یعنی آتشی اسلحے سے پھیلنے والے تشدد کو روکنے کے لیے نئے انتظامی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کو صدر اوباما نے ٹاؤن ہال طرز کے ایک اجلاس میں اسلحہ رکھنے کی حامی ملک کی سب سے بڑی تنظیم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور امریکی عوام سے اپنے اقدامات کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کیے۔ سی این این کی میزبانی میں ہونے والے 1 گھنٹے کے پروگرام میں اوباما نے طاقتور تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن پر الزام عائد کیا کہ وہ کانگریس کو گرفت میں لیے ہوئے ہے اور عوام میں اس سازش کا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت آپ کی بندوقیں واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اجلاس واشنگٹن کے قریب ورجینیا میں این آر اے کے ہیڈ کوارٹر سے 5 کلومیٹر دور واقع جارج میسن یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا۔ این آر اے نے اس میں شرکت کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا۔ صدر اوباما نے اس موقع پر کہا،
I respect people who want a gun for self-protection, for hunting, for sportsmanship.
صدر اوباما نے کہا کہ میں ان لوگوں کا احترام کرتا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے، شکار کے لیے اور اسپورٹسمنشپ کے لیے ہتھیار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنا دانشمندی ہوگی جو ہم بندوقوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے دور رکھنے کے لیے کریں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صدر براک اوباما نے ایک ایسے مسئلے پر جس نے امریکی عوام کو بڑی تیزی سے منقسم کر دیا ہے کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے کئی نئے اقدامات کا اعلان کیا جن کا مقصد اسلحے کے پرتشدد استعمال کو محدود کرنا ہے۔ صدر نے ان اقدامات کا اعلان منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران کیا جس میں وہ حالیہ برسوں کے دوران عوامی اجتماعات میں فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اس ہفتے کے شروع میں صدر اوباما نے کئی دوسری چیزوں کے ساتھ کئی ایسے سلسلہ وار نئے اقدامات کا اعلان کیا جو ہتھیار فروخت کرنے والے مزید تاجروں کو لائسنس حاصل کرنے اور اسلحہ خریدنے والے مزید خریداروں کو پس منظر کی جانچ پڑتال کے مراحل سے گزرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ انتظامی اقدامات کے تحت ہتھیار فروخت کرنے والے مزید تاجروں کو لائسنس حاصل کرنے اور اسلحہ خریدنے والے مزید خریداروں کو اپنے پس منظر کی جانچ پڑتال کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ان اقدامات سے ہتھیاروں سے متعلق موجودہ قوانین بھی سخت تر ہو جائیں گے، دماغی صحت کے علاج میں اضافہ ہوگا اور اسلحے کی حفاظت سے منسلک ٹیکنالوجی کی تحقیق کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ اپنے اس عزم کے اظہار کے دوران صدر اوباما 2012 میں نیو ٹاؤن کے سینڈی ہک ایلیمنٹری اسکول میں ہونے والی فائرنگ کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے جس میں بچوں اور اساتذہ سمیت 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی ان بچوں کے متعلق سوچتا ہوں تو میرا سر گھوم جاتا ہے، اور آپس کی بات ہے، ایسا شکاگو کے گلی کوچوں میں ہر روز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایک ایسی کانگریس کا مطالبہ کرنا چاہیے جو اتنی کافی جرات مند ہو کہ وہ اسلحے کی لابی کے جھوٹ کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مسئلے پر کڑے ہو جائیں اور اپنے شہریوں کا تحفظ کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم گورنروں اور قانون سازوں اور تاجروں سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ ہمارے معاشرے کو محفوظ تر بنانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ صدر اوباما نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یہ اقدامات ملک میں ہونے والے ہر پرتشدد جرم کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات ان کے اپنے الفاظ کے مطابق امکانی طور پر زندگیاں بچائیں گے اور خاندانوں کو اپنے پیاروں کے ان غیر معمولی نقصانات کے دکھ اور تکلیف سے دور رکھیں گے۔ اسلحہ رکھنے کے حامیوں نے یہ کہتے ہوئے صدر اوباما کے اقدامات کی مذمت کی ہے کہ اس سے ہتھیار رکھنے کا آئینی حق محدود ہو جائے گا۔ ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے اسلحے کے ایک ڈیلر جیمس ہلن کہتے ہیں کہ نئے قوانین کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
We are allowed to buy weapons from individuals. Yes, they want to do some national registration, but national registration leads to confiscation. Hitler, Stalin,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افراد سے اسلحہ خریدنے کی اجازت ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ قومی پیمانے کا کچھ اندراج چاہتے ہیں۔ قومی سطح پر رجسٹریشن سے سرکاری ضبطگی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ہٹلر اور سٹالن، ان سب لیڈروں نے ایک زمانے میں لوگوں سے ہتھیار لے لیے تھے تاکہ وہ عوام الناس پر کنٹرول کی شروعات کر سکیں، اور یہ سب کچھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے قانون ساز، جنہوں نے 2013 میں صدر اوباما کی جانب سے ہتھیار رکھنے سے متعلق قوانین کو سخت تر کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا، کہتے ہیں کہ صدر نئے قوانین جاری کر کے اپنے اختیارات کے دائرہ کار سے باہر نکل رہے ہیں، جس کے بارے میں ان کا موقف ہے کہ اس سے اسلحے کے پرتشدد استعمال کو روکنے میں مدد نہیں ملے گی۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن نے صدر اوباما کی تجاویز کو خطرناک پیمانے پر انتظامی جلد دینا قرار دیا ہے، اور صدر پر حکومت کے قانون ساز شعبے کو تہوبالا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ منگل کے روز صدر اوباما نے جن اقدامات کا اعلان کیا ہے وہ گزشتہ برس کیلیفورنیا میں ایک دہشت گرد حملے سمیت جس میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے کئی عوامی اجتماعات میں فائرنگ کے واقعات کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسلحے پر کنٹرول کے مسئلے نے امریکی عوام کو بڑی تیزی سے منقسم کر دیا ہے۔ دسمبر کے وسط میں سی این این اور او آر سی کے زیر انتظام کرائے گئے رائے عامہ کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ جواب دینے والے افراد میں سے 48% نے اسلحے پر کنٹرول کے سخت تر قوانین کی حمایت کی، جبکہ 51% نے اس کی مخالفت کی۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزے ایسے امریکیوں کی تعداد میں اضافہ دکھا رہے ہیں جو ہتھیار خریدنے کی خواہش رکھنے والے کے پس منظر کی جانچ پڑتال کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے 4 فلسطینی شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان 4 فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں 2 مختلف واقعات میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز پر خنجر سے وار کرنے کی کوشش کے دوران ہلاک کیا گیا۔ پہلا حملہ گوش اتسیون جنکشن کے علاقے میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس علاقے میں اس سے قبل بھی ایسے حملے ہو چکے ہیں۔ 3 فلسطینیوں نے فوجیوں کے گروپ پر چاقوؤں سے حملہ کرنے کی کوشش کی، تاہم سرکاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اسے ناکام بناتے ہوئے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد الخلیل کے علاقے میں ایک اسرائیلی چوکی کے قریب ایک فلسطینی نے فوجی اہلکار کو خنجر مارنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی فورسز نے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ ان حملوں میں کوئی اسرائیلی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ بیلجیم پولیس نے جمعے کے روز انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے برسلز کی ایک اپارٹمنٹ کی تلاشی کے دوران ایک بھگوڑے مشتبہ شخص کے انگلیوں کے نشانات حاصل کیے ہیں جو 13 نومبر کو پیرس حملوں میں ملوث تھا، جس میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بیلجیم کے وفاقی استغاثہ کے دفتر نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے صالح عبدالسلام کے انگلیوں کے نشانات اور ہاتھ کی بنی ہوئی 3 پیٹیاں حاصل کی ہیں جو بارود بھرنے کے لیے استعمال ہوتی۔ انہیں اپارٹمنٹ میں بارودی مواد کے ذرات بھی ملے ہیں۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عبدالسلام حملوں کے بعد اس اپارٹمنٹ میں چھپا ہو اور یہ فلیٹ بارودی آلات بنانے کے لیے استعمال ہوا ہو۔ پولیس عبدالسلام کو تلاش کر رہی ہے۔ جرمنی کی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ کولون میں نئے سال کی تقریبات کے دوران خواتین پر جنسی تشدد میں اور چوریوں میں وہ 18 افراد شامل تھے جو پناہ کی تلاش میں آئے تھے۔ فوج کے ترجمان توبیاس پلیٹ نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ پولیس نے 31 مشتبہ افراد کو شناخت کیا ہے جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 18 نے جرمنی میں پناہ کے لیے درخواست دی تھی۔ شمالی کوریا کی طرف سے 4th جوہری تجربے کے بعد جزیرہ نما کوریا میں صورتحال ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، جس سے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
جنوبی کوریا نے سرحدی علاقوں میں اپنی پروپیگنڈا نشریات کا آغاز پھر سے کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ نشریات پیونگ یانگ کے حالیہ جوہری تجربے کے جواب میں بحال کی گئی ہے۔ سول کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے یہ تجربہ کر کے اگست میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تاہم سول میں ہر کسی کو یہ یقین ہے کہ ان بڑے بڑے سپیکروں پر میوزک چلانے اور شمالی کوریا کے صدر کم یونگ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سول میں رہنے والے کم یونگ کی کے الفاظ شمالی کوریا کے خلاف پروپیگنڈا نشریات کو پھر سے شروع کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اور میرے خیال میں ہمیں تو اس سے بھی سخت اقدامات اٹھانے چاہیے، اور میرے خیال میں ہمیں بھی جوہری ہتھیار بنانے چاہیے، اور جب بھی وہ ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کریں ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں اس لیے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکرز پر نشریات کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حربوں سے دونوں ملکوں کے مابین اختلافات ختم کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ سول ہی میں ایک اور شخص کے الفاظ
بانگ سونگ
شمالی کوریا کے خلاف پروپیگنڈا نشریات سے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی، بلکہ اس سے جنوب اور شمال میں فوجی تنازع جنم لے سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کی جانب سے نشریات کی بحالی کے جواب میں شمالی کوریا نے سرحد پر تعینات اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ جمعے کے روز جنوبی کوریا کے صدر پارک نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی برادری کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کے خلاف اقدامات اٹھا رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت، مگر کیسے؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چٹھی آئی ہے، آئی ہے چٹھی، آئی ہے چٹھی، آئی ہے، آئی ہے چٹھی، آئی ہے چٹھی۔
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا، اور یوں سنجے کی اس فلمی ہیرو جیسی حقیقی زندگی کو اب موضوع بنایا جا رہا ہے ایک فلم کا۔ کردار کے لیے رنبیر کپور کو چنا گیا ہے، جو ان دنوں اپنا وزن گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے میں لگے ہیں تاکہ وہ سنجے جیسے نظر آ سکیں۔ دا انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی سنجے دت سے بہت قریب رہے ہیں۔
آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، پیارا گیا رے، پیارا گیا، پیارا گیا رے، پیارا گیا، آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا۔
رنبیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے برفی فلم کی تو سنجے نے مجھے کہا کہ اب اگلی لڈو یا پیڑا ہونی چاہیے، یعنی وہ میرے ساتھ بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔
تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو یار بہت آئے گا، تو یار بہت آئے گا تو میں کیا کروں گا۔
رنویر نے بتایا کہ ان کا سنجے سے قریبی تعلق ہی اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سنجے دت کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب ہیں، تو رنبیر نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بس یہی امید ہے کہ میں اس کردار کے ساتھ انصاف کروں گا۔ سنجے دت نے سن 1981 میں راکی فلم سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے کئی اعزازات اپنے نام کیے۔
جی تو جی کیسے ہے بنا آپ کے، جی تو جی کیسے ہے بنا آپ کے،
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیے کیسے ہے
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ جمعے کے روز شمالی وزیرستان کے سرحدی خطے میں پاکستان کے فضائی حملوں میں کم از کم 25 مشتبہ جنگجو مارے گئے ہیں۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جمعے کو فوج کی فضائی کارروائی میں کم از کم 25 مشتبہ دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس کارروائی میں شدت پسندوں کے دو ٹھکانے بھی تباہ ہوئے۔ تاہم اس فضائی کارروائی کے بارے میں سرکاری طور پر مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں کی گئی فضائی کارروائی میں ہلاکتوں کی تعداد 30 سے زائد بتائی گئی، اور مقامی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ مرنے والوں میں غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہے۔ فضائی کارروائی میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جہاں مشتبہ شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کی رسائی نہیں۔ پاکستانی فوج نے 15 جون 2014 کو شمالی وزیرستان میں مقامی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب شروع کیا تھا، جبکہ ایک اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں بھی دہشت گردوں کے خلاف خیبر 1 اور پھر خیبر 2 کے نام سے فوجی آپریشن کیے گئے۔ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو فضائیہ کی مدد سے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حکام کے مطابق شمالی وزیرستان کے 90% سے زائد علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کروایا جا چکا ہے، تاہم اب بھی شمالی وزیرستان کے وادی شوال کے دشوار گزار علاقوں میں چند ایک جگہوں پر دہشت گرد موجود ہیں جن کی خاتمے کے لیے فضائی اور زمینی کارروائی جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق گزشتہ 1.5 سال میں 3400 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف شروع کی گئی کارروائیوں کے بعد پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ماضی کی نسبت بہتر ہوئی ہے، لیکن اب بھی دہشت گرد اکا دکا کارروائیاں کرتے رہتے ہیں جنہیں حکام شدت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں۔ پاکستانی عہدیدار اپنے حالیہ بیانات میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں اگرچہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے لیکن اب بھی خطرہ بدستور موجود ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے جمعے کے روز پٹھان کوٹ حملے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، اس واقعے کی مذمت کی اور خطے سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعاون کے عزم کو دہرایا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کا ایک اجلاس جمعے کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں بھارت کے علاقے پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف اور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی شریک تھے۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں پٹھان کوٹ میں ہونے والے حملے کی ایک بار پھر شدید مذمت کرتے ہوئے خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھارت سے مکمل تعاون کے عزم کو دہرایا گیا۔ بیان کے مطابق اجلاس میں پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھارت کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بارے میں بھارت سے رابطہ رکھا جائے گا۔ جمعرات کو بھارت کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ پاکستان پٹھان کوٹ حملے کے بارے میں فراہم کیے جانے والے شواہد کی بنیاد پر اس حملے میں ملوث عناصر کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات رواں ماہ اسلام آباد میں متوقع ہیں، لیکن پٹھان کوٹ حملے کے بعد بات چیت کے اس عمل کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب مسعود خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا عمل کسی صورت متاثر نہیں ہونا چاہیے۔
پاکستان نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم ہر طرح سے ہندوستان کی تحقیقات کے سلسلے میں مدد کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کوئی معلومات بھی ہمیں باہم پہنچائی ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ ہندوستان نے جیسے بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے اسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے کہ مذاکرات میں رخنہ اندازی ہو یا مذاکرات مؤخر ہوں۔ کیونکہ یہ مذاکرات کا عمل بڑی کوشش کے ساتھ اور بڑی مشکل کے ساتھ بحال کیا گیا ہے، اسے جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہ واقعی ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی قوتیں تھیں جو ہندوستان اور پاکستان کے مذاکراتی عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ان کی وجہ سے جو بھی تحقیقات ہوں گی، تحقیقات میں کوئی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، بعض اوقات یہ معاملات بہت وقت لے لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں فورن سیکرٹری کی سطح پہ جو مذاکرات ہیں ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
گزشتہ ہفتے کو پاکستانی سرحد کے قریب بھارت کے علاقے پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے اڈے پر مسلح افراد نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں بھارتی فوج کے 7 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 6 حملہ آور مارے گئے۔ فضائی اڈے پر حملے کے دوران 22 بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے اڈے پر یہ حملہ ایسے وقت ہوا جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں قدرے بہتری دیکھی جا رہی تھی۔ 25 دسمبر 2015 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کابل سے وطن واپس جاتے ہوئے پاکستان میں مختصر قیام کیا تھا۔ 2004 کے بعد بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اس دورے کے دوران ان کی پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے ہونے والی ملاقات کے بعد دو طرفہ تعلقات میں نمایاں پیش رفت کی توقع کی جا رہی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
5.9 شدت کے ایک زلزلے نے افغانستان کے علاقوں اور پاکستان میں دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹوں کے مطابق زلزلے کا مرکز کو ہندو کش میں تھا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر۔
پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور ملک کے شمال مغربی علاقوں میں جمعے کی سپہر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم اس میں کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کے حوالے سے بتایا ہے کہ زلزلے کی شدت 5.9 تھی اور اس کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کی سرحد پر جارم کے علاقے میں 235 کلومیٹر زیر زمین تھا، جبکہ امریکی ارضیاتی سروے نے اس کی شدت 5 بتائی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول مرکزی شہر پشاور سمیت مالاکن ڈویژن، مانسیرا، ہری پور اور ایپٹ آباد میں بھی محسوس کیے گئے۔ سال 2016 کے ان 8 دنوں کے دوران یہ تیسرا زلزلہ تھا۔ پاکستان میں حکام کے مطابق گزشتہ چند سالوں کے دوران ملک میں زلزلے آنے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ سال 851 مرتبہ زلزلے آئے، جس میں 26 اکتوبر 2015 کا شدید زلزلہ بھی شامل ہے۔ پاکستان میں محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر غلام رسول نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا،
یہ چھوٹے چھوٹے زلزلوں کا آنا جو ہے یہ انرجی کا اخراج ہے۔ مسلسل زمین میں جمع ہونے والی انرجی کا اخراج ہوتا رہتا ہے، تو بہت زیادہ مقدار میں انرجی جو ہے وہ زمین میں جمع نہیں ہوتی، تو اس لیے بڑے زلزلے کے خطرات جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں، جو کہ ڈیٹا رپورٹ کرتا ہے۔
26 اکتوبر کو 7.5 شدت کے زلزلے سے افغانستان کے مشرقی اور پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں کم از کم 400 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ اکتوبر کے بعد سے متعدد بار زلزلے کے درمیانی درجے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے ہیں اور حکام کے بقول ان کی تعداد 2 درجن سے زائد رہی ہے۔ پاکستان ایسے خطے میں واقع ہے جہاں زیر زمین ہونے والی تبدیلیوں کے باعث زلزلوں کا خطرہ موجود ہے۔ واضح رہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں شدید زلزلہ آیا تھا، جس میں پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، جس میں تقریباً 74,000 سے زائد افراد اس میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اگر سب ٹھیک رہتا ہے تو چند روز میں ایران کے جوہری توانائی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ کیری نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ایران اپنی ذمہ داریاں جلد از جلد پوری کرنا چاہتا ہے۔ ایک علیحدہ پیش رفت میں کیری نے اس بات کو مسترد کیا کہ امریکہ شمالی کوریا کے اس ہفتے ہائیڈروجن بم دھماکے کے تجربے کو کافی اہمیت نہیں دے رہا۔ کیری نے کہا کہ چین، جو پیونگ یانگ کا اتحادی ہے، اس کے ساتھ بات چیت میں شمالی کوریا سر فہرست تھا۔ ان کا کہنا تھا،
Now China had a particular approach that it wanted to make and we agreed and respected to give them space to be able to implement that.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ چین کا ایک خصوصی موقف تھا جس پر وہ عمل کرنا چاہتا تھا اور ہم نے اس پر اتفاق کیا اور احترام کیا کہ اسے کچھ مہلت دی جائے کہ وہ اس پر عمل درآمد کر سکے، لیکن آج چینی حکام کے ساتھ بات چیت میں میں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے اور معمول کے مطابق کام نہیں کر سکتے۔ یہ تھے جان کیری کے الفاظ۔ شمالی مالی میں رہائش پذیر سوئٹزرلینڈ کی ایک خاتون کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ چار سال میں ان کے ساتھ ایسا دوسری بار ہوا ہے۔ ٹمبکٹو کے رہائشیوں اور عہدیداروں نے بتایا کہ بیٹریس اسٹاک کو جمعے کے روز مسلح حملہ آوروں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر اغوا کر لیا۔ کسی نے فوری طور پر اس واقعے کا ذمہ داری کا دعوی نہیں کیا ہے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ایسے میں امن قائم ہونے کی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی، جبکہ خطے میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ میں حماس کے رہنما نے جمعرات کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ فلسطینی اپنے مقاصد کے حصول تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب سیکولر یہودی ریاست اور کٹر مذہبی رجحانات رکھنے والے یہودی آبادکاروں کے درمیان عداوت اور مخاصمت کے باعث مشرق وسطی کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ضلع تسکا ہوک کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
غزہ میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ فلسطینی اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہ سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی۔
We carry on with the uprising and keep building our strength in a way that will surprise the world. We don't do this to defend Gaza.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی لڑائی جاری رکھیں اور اپنی قوت میں اس طرح اضافہ کریں جس سے دنیا حیران ہو کر رہ جائے۔ ہم یہ غزہ کی حفاظت کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ جد و جہد بیت المقدس اور پورے فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اسماعیل ہانیہ کے۔ سالنوں کے موقع پر فلسطینیوں نے مبینہ طور پر اسرائیل کے جنوبی علاقے میں کئی راکٹ داغے اور اس کا جواب اسرائیلی فوج نے فضائی حملوں کے ساتھ دیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے حماس کے 6 ارکان کو اس شبہ کی بنا پر گرفتار کیا کہ انہوں نے ایک اسرائیلی شہری کو اغوا کرنے اور اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز بیت الحم کے جنوب میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جب آرتھوڈکس عیسائی اس شہر میں اپنا کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ ایک اور فلسطینی کو الخلیل نامی قصبے کے قریب اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب اس نے ایک اسرائیلی سپاہی کو چھرا گھومنے کی کوشش کی۔ چھرا گھومنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر اسرائیل کو فوری طور پر خصوصی حفاظتی جیکٹس مہیا کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
وَأَقُولُهَا بِكُلِّ وُضُوحِ
I say it clearly. The uprising will continue until the land is returned to us. We will keep pumping our
حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ زمین ہمیں لوٹا نہیں دی جاتی۔ ہم انتفادہ کے لیے اپنا خون بہاتے رہیں گے اور اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ فلسطینیوں سے لڑائیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ریاست کو انتہائی کٹر آرتھوڈکس یہودیوں سے بھی نمٹنا پڑ رہا ہے۔ اتوار کے روز ایک 21 سالہ اسرائیلی نوجوان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس نے جولائی 2015 میں مغربی کنارے پر واقع ایک قصبے دما کے ایک گھر پر حملہ کر کے ایک فلسطینی جوڑے اور ان کے بچے کو ہلاک کر دیا تھا۔ مبینہ حملہ آور دی ہل ٹاپ یوتھ نامی ایک گروہ کا رکن تھا، جن کا تعلق انتہائی کٹر مذہبی آبادیوں کی نئی نسل سے ہے۔ اس تنظیم کے ایک رکن رفیل مورس کا کہنا ہے،
If we wouldn't be here, the Arabs would be here. And whatever the Arabs get now, it would be very hard to take back.
اگر ہم یہاں نہ ہوں تو عرب یہاں ہوں گے، اور اس وقت عرب جو کچھ بھی لیں گے اسے واپس لینا بہت مشکل ہوگا، اور یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک خاموش جنگ ہی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ ایک چھوٹا گروپ ہے اور اسے حکومت یا عوام کے بڑے حصے کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ یروشلم میں واقع شالوم ہارٹمن انسٹیٹیوٹ کے ٹامر پرسیکو کے الفاظ،
They live in unlawful settlements anywhere that they want. And if we're talking about relationship with the Palestinians,
جہاں کہیں ان کا دل چاہتا ہے وہ غیر قانونی آبادیوں میں رہتے ہیں، اور اگر ہم فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کریں تو ان کی نوعیت تشدد پر مبنی ہے اور بعض اوقات ہلاکت خیز ہوتی ہے۔ اسی طرح فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے نوجوانوں کو روکنے میں مشکلات کا سامنا ہے جنہیں لڑنے کے سوا مستقبل میں کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی معیشت میں دسمبر کے مہینے میں 2,92,000 ملازمتوں کا خالص اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ایک ٹھوس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے باوجود کہ عالمی بازاروں میں مندی کا رجحان ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے جمعے کے روز اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بے روزگاری کی شرح 5% رہی اور قیمتوں میں اچانک 2 مرتبہ شدید گراوٹ کے باعث اس ہفتے ٹریڈنگ معطل کرنے کے بعد چینی بازار حصص میں جمعے کے روز کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن یہ دن کے اختتام پر بند ہوئے۔ چین کے بازاروں میں ٹریڈنگ کو اچانک روک دینے کا مقصد مارکیٹ میں بے چینی ختم کرنا تھا، لیکن اس کا اثر منفی ہوا، اس لیے چینی عہدیداروں نے جمعرات کے روز ٹریڈنگ کی معطلی کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد شنگھائی کمپوزٹ کا 0.2% بڑھ گیا۔ سن 2016 کے پہلے ہفتے میں چینی بازار حصص میں مجموعی طور پر 10% نقصان ہوا۔ دوسرے ایشیائی بازار دن کے وقت غیر مستحکم رہے، لیکن اختتام پر یہ مثبت اشارے دے رہے تھے۔ یورپی بازاروں میں بھی معمولی برتری دکھائی تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین نے بتایا ہے کہ جنوبی سوڈان کے مغربی ریاست سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر پرتشدد واقعات اور جرائم میں اضافہ ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے ملک کے اندر اور باہر پناہ گزینوں کا مسئلہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے۔ جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین نے جنوبی سوڈان کی مغربی ریاست میں مسلح گروپوں اور سرکاری فورسز کے درمیان تشدد کو خاص طور پر تشویشناک قرار دیا ہے، کیونکہ یہ خطہ نسبتاً پرامن تصور کیا جاتا رہا ہے۔ جنوبی سوڈان میں 2 سالہ خانہ جنگی سے دنیا میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بہت بڑی ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ 23 لاکھ سے زیادہ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے، ان میں 6,50,000 وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ہمسایہ ممالک میں پناہ لی ہے۔ مقامی سطح پر مختلف گروپوں کے درمیان لڑائی کے ساتھ ساتھ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز کا کہنا ہے کہ دارالحکومت جوبا سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر یامبیوں میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ایڈرین ایڈورڈز کے الفاظ:
Sporadic gunfire has become commonplace. There's also been an increase in crime involving sexual assaults against women and children and girls, carjackings, attacks on government property.
اکا دکا فائرنگ اب عام سی بات ہو چکی ہے۔ خواتین، بچوں اور لڑکیوں کے خلاف جنسی زیادتیاں، گاڑیوں اور سرکاری املاک پر حملوں اور عام لوگوں کے گھروں کو لوٹنے جیسے جرائم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کے ایک وفد نے یامبیوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں تقریباً 200 جلے ہوئے گھر ملے ہیں اور کئی دوسرے گھروں کو لوٹا گیا تھا۔ لوگوں نے یا تو یامبیوں نامی مرکزی قصبے میں پناہ لی تھی یا پھر قریب ہی واقعی گاؤں میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ الفاظ تھے ایڈرین ایڈورڈز کے۔ یو این ایچ سی آر کے اندازے کے مطابق 1,05,000 افراد گزشتہ ماہ کے آغاز سے اب تک مغربی ریاست میں بیکری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ادارے کے مطابق تشدد کے واقعات کی وجہ سے لوگ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز سے تقریباً 500 پناہ گزین روزانہ پڑوسی ملک یوگینڈا پہنچ رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ کی مردم شماری کے بیورو کے مطابق امریکہ میں مختلف گھرانوں میں کم از کم 350 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ گزشتہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس میں 39 زبانوں کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے جاری ہونے والے مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر آبادی گھروں میں انگلش یا دیگر زبانیں، مثلاً ہسپانوی، چینی، فرانسیسی اور ویتنامی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔
اوباما بیر بسن توپلانتسندا دا یننا کسنتلر یوزندن اشلری تهلیکیه گیرن ایلک یاردم گوری
وحدی شکتا ددکا ویررکا سو قادی امسی اهاین تیردودا سروے کے مطابق جو زبانیں بہت حد تک کم بولی جاتی ہیں ان میں پینسلوینیا ڈچ، یوکرینی، ٹرکش، رومانین اور امہیرک زبانیں قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ 150 مختلف مقامی امریکی زبانیں مجموعی طور پر 350,000 سے زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ ان میں یوپک، ڈاکوٹا، اپاچی، کیریس اور چیروکی قابل ذکر ہیں۔ مردم شماری بیورو سے وابستہ ماہر شماریات ایرک وکسٹروم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار 2009 اور 2013 کے درمیان جمع کیے گئے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر زبانوں کا تنوع پایا جاتا ہے۔ اس سروے میں امریکہ کے 15 بڑے بڑے شہروں میں بولی جانے والی زبانوں کے سلسلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نیو یارک شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کے مکینوں کو کم از کم 192 زبانیں بولتے ہوئے پایا گیا۔ اس کے بعد لاس اینجلس میں کم از کم 185 اور واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں 168 زبانیں، سیئٹل میں 166 اور فینکس میں 163 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ میٹروپولیٹن کے علاقوں میں جہاں پر آبادی کی زیادہ تر عمریں 5 برس سے زیادہ ہیں، انگلش کے علاوہ دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ لاس اینجلس اور میامی ہیں جہاں پر 54% اور 51% دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مردم شماری بیورو کے مطابق میٹروپولیٹن کے علاقوں میں مختلف زبانوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ بھی موجود ہیں جو بنگالی، سربیا، تیلگو، ملیالم، تامل، انڈونیشی، سواہیلی، البانی، پنجابی، شامی، پیما اور یوکرینی زبانیں بولتے ہیں۔
سوئنگشو چرم پنتا پترودے ڈھاکا واشنگٹن ایک ہی دشتی بنگی نہیں ایک ہی لوگ کے کاج کرچے بولے جانی ہے چین ڈھاکا سفر کری۔
سلامت پاگی پننگار، بیڈن کامنان ترانسپورتاسی ناسیونال امریکا منگتاکان تیم پنچاری تلا منمکا۔
ایک
دوسری رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سب سے بڑے تجارتی مرکز نیو یارک کے 50% گھرانوں میں انگریزی کی بجائے کوئی اور زبان بولی جاتی ہے۔ تارکین وطن کے اس شہر میں اردو سمیت 11 دیگر بین الاقوامی زبانیں سکھانے کے لیے وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے زیر سایہ اسٹاک ٹاک پروگرام کے تحت کنڈر گارٹن سے لے کر 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے 15 دن کا خصوصی کورس شروع کیا گیا ہے، جس کے دوران انہیں مفت لنچ بھی دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک پروگرام چلانے والے ادارے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر برکلن کے تحت گزشتہ دنوں نیو یارک کے ایک پبلک اسکول میں گریجویشن تقریب منعقد ہوئی اور 50 بچوں کو اردو کا خصوصی کورس مکمل کرنے پر اسناد دی گئی۔ اسی پروگرام کے تحت برکلن ریبلڈ امیگریشن کمیونٹیز اینڈ کالج اور یوتھ آرگنائزیشن آف پاکستان کے اشتراک سے بھی اردو سکھانے کا ایک پروگرام نیو یارک میں جاری ہے، جس میں رجسٹرڈ بچوں کی تعداد اس وقت 100 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب ایک تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ 2 زبانیں بولنے والے بچوں کو صرف 1 زبان میں لکھنا پڑھنا جاننے والے بچوں پر معاشی فوائد کے حوالے سے برتری حاصل ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس اور ایک غیر منافع بخش تنظیم ایجوکیشنل ٹیسٹنگ سروس کی طرف سے مشترکہ طور پر شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق تارکین وطن پس منظر کے حامل بچے جو انگریزی کے علاوہ اپنی مادری زبان میں لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، انہیں لیبر مارکیٹ میں کثیر الثانی صلاحیتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے فائدہ حاصل ہے۔ این بی سی نیوز کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ تارکین وطن پس منظر کے حامل گھرانوں کے بچے جو صرف انگریزی بولنا جانتے ہیں اور گھر میں بولی جانے والی اپنی مادری زبان کو برقرار نہیں رکھتے ہیں، وہ اندازاً $2,000 سے $5,000 سالانہ خسارے میں تھے۔ اس کے علاوہ ایسے تارکین وطن بچے جو انگریزی کے علاوہ اپنی مادری زبان بھی جانتے تھے، ان میں صرف انگریزی بولنے والے بچوں کے مقابلے میں زیادہ آمدنی کمانے کا امکان کم تھا۔ یہ 20 سے 30 برس کے نوجوانوں کے ذاتی اعداد و شمار پر مشتمل ایک مطالعہ تھا جو پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہوئے تھے۔ مطالعے سے یہ بھی وضاحت ہوئی کہ یہ نتائج ان بچوں کے لیے مزید بہتر تھے جو دونوں زبانیں مہارت سے بولنا جانتے تھے۔ ایسے بچوں میں ہائی اسکول کے بعد اعلیٰ تعلیم اور بہتر اعلیٰ حیثیت کے شعبوں میں ملازمت کا امکان تھا اور ان کے پاس زیادہ متنوع سماجی نیٹ ورک ہونے کا موقع تھا۔ تازہ مطالعے میں محققین نے متعدد ایسے مطالعوں کی نتائج کو ملا کر دیکھا جس میں کہا گیا تھا کہ بچوں کے لیے 2 زبانیں بولنا نقصان دہ ہے، جبکہ اس سے قبل اساتذہ اور والدین بھی اس خیال کے مخالف تھے کہ بچے گھر میں اپنی مادری زبان میں بات کیا کریں۔ تاہم امریکی تجزیہ کاروں کی ٹیم کا کہنا تھا کہ 2 زبانیں بولنے والے بچوں کی لسانی صلاحیتوں کے معاشی اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔
اگرچہ ابتدائی طور پر محققین کو پتہ چلا کہ دو زبانیں بولنے والے افراد انگریزی بولنے والے لوگوں کے مقابلے میں اچھی ملازمتوں پر کم نمایاں تھے، اسی طرح دو زبانوں کے ثقافتی فوائد کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اقلیتی پس منظر کے حامل گھرانوں کے بچے جو اپنے والدین کی زبان پر عبور رکھتے ہوں، انہیں اپنے والدین کے تہذیبی ورثے میں حصہ پانے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اس طرح بچے کی شناخت کو تقویت ملتی ہے، جبکہ دو زبانیں بولنے والے افراد کو طبی لحاظ سے بھی فوائد حاصل ہیں۔ جیسا کہ ایک حالیہ اشاعت میں بتایا گیا ہے کہ دو زبانیں بولنے والے افراد کو دماغی بیماری ڈیمنشیا لاحق ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خط آپ کے، آپ کے خطوں، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات کا یہ پروگرام اب ایک نئے انداز کے ساتھ اتوار 10 جنوری سے آپ کے اس پروگرام کا وقت بڑھا کر 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ پروگرام پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک سن سکیں گے۔ مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ خط آپ کے ہر اتوار کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک، پیشکش مدثرہ منظر۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ خشک سالی کسی بھی ملک کے لیے پریشانی کا سامان ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے ممالک میں جن کا انحصار زراعت پر ہو، مگر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی خشک سالی بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا گزشتہ 4 برسوں سے خشک سالی کا شکار ہے۔ اب وہاں ایک ایسا پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو بحر الکاہل کے پانی سے نمک الگ کر دے گا اور یوں سمندر کا یہ پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ شمالی امریکہ کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا۔ اس پلانٹ کی تعمیر سن 2012 سے کی جا رہی ہے۔ اس پر $1 ارب لاگت آئی ہے اور اس سے 5 کروڑ گیلن پانی روزانہ حاصل ہوگا، جو شمالی کیلیفورنیا میں سین ڈیگو کاؤنٹی کے 4 لاکھ لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ پلانٹ پوزیڈون واٹر کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر پیٹر میک لیگن اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
برنگ دی واٹر اپ فرام دی اوشن، پرکولیٹ اٹ تھرو ا فلٹر ٹو ریموو دی سالڈز دیٹ ار فلوٹنگ ان دی واٹر، انادر فائنر فلٹر ٹو ریموو ایون سمالر سالڈز، اینڈ دین لاسٹ سٹیپ وی گو تھرو دی ریورس آسموسس میمبرین۔
آپ سمندر سے پانی لاتے ہیں، اسے ایک فلٹر سے گزارتے ہیں جو اس پانی میں تیرنے والے ٹھوس ذرات الگ کر دیتا ہے، ایک اور فلٹر اور بھی زیادہ چھوٹے ذرات الگ کرتا ہے، اور آخری مرحلے میں پانی کو ایک سوراخ دار جھلی سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے سوراخ صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں اور ان سے صرف پانی گزر سکتا ہے، نمک نہیں۔ اس طرح وہ پانی سے نمکیات الگ کر دیتے ہیں، چنانچہ سمندر کے ہر 2 گیلن پانی سے 1 گیلن صاف پانی حاصل ہوتا ہے، اور جو پانی واپس سمندر میں چھوڑا جاتا ہے اس کے نمکیات کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ سمندری حیات کو نقصان نہ پہنچے۔ پوزیڈون واٹر کمپنی نے سین ڈیگو کاؤنٹی واٹر اتھارٹی کے ساتھ 30 سال کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ یہ صاف پانی حاصل کرنے کے لیے اس علاقے میں ہر گھر کو اپنے پانی کے بل میں $5 ماہانہ زیادہ ادا کرنا ہوں گے۔ اگرچہ کمپنی نے اس کا پورا خیال رکھا ہے کہ سمندر میں واپس جانے والا پانی اضافی نمکیات لے کر نہ جائے، مگر پھر بھی ماحولیات کے تحفظ سے متعلق تنظیمیں اس پلانٹ پر نکتہ چینی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے سمندری حیات کو خطرہ ہے اور نمکیات پانی سے الگ کرنے کے عمل سے گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے اسی طرح کا اسی قدر بڑا ایک اور پلانٹ لاس اینجلس کے جنوب میں ہنٹنگٹن بیچ پر تعمیر کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے، اور حتمی اجازت ملتے ہی آئندہ برس اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ پانی کا وافر ذخیرہ سمندروں میں موجود ہے، اور اگر سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال میں لانے کا یہ پلانٹ کام کرنے لگے تو یقیناً پانی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جان کمنگز۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی. اس ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام کو پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اجازت دیجیے.